بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ الف لام میم السجدہ. اس میں سے میں نے ایک آیت ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنائی. حضرات علماء کرام، مسجد کے اماموں سے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنے کا عام معمول ہونا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان دونوں سورتوں کو فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. اسی لیے سنت کی اتباع میں کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھیں گے. اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس کا تعلق امام صاحب اور علماء کرام سے ہے. عام حضرات تو اتنا خیال رکھیں کہ بعض مرتبہ امام صاحب بھی انسان ہے، بھول جاتے ہیں. جمعرات کے دن عشاء میں بہت ادب سے امام صاحب کو یاد دلوا دیوے کہ امام صاحب آج فجر کی نماز میں وہ اللہ کے نبی کی سنت والی سورت آپ پڑھے تو بہت اچھا رہے گا. تو پورے اکرام اور ادب سے جمعرات کو عشاء میں امام صاحب کو یاد دلا دیوے، اور اماموں کو بھی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جمعہ کی صبح سنت طریقے سے ہوگی، پورا دن سنت طریقے سے گزرے گا، اور جمعہ کا دن جتنا اچھا گزرتا ہے پورا ہفتہ بھی اتنا اچھا گزرتا ہے. اس لیے جمعہ کا دن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اچھے کاموں کے اندر لگانا چاہیے. کم سے کم درجے میں سورہ کہف پڑھ لے ہوئے جمعہ کے دن، 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لے ہوئے جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لے ہوئے، یہ کرنے کے کام ہیں، عمل کرنا چاہیے. درود شریف تو اتنا آسان وظیفہ ہے، راستے میں چلتے چلتے بھی آپ 300 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا جو درود ہے حدیث میں آیا ہوا ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، فضائل درود میں حضرت نے جہاں 25 درود کے سیگے نقل کیے ہیں اس میں 25ویں نمبر کے اوپر یہ درود پاک ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی. کتنا چھوٹا ہے سائز میں وصلی اللہ علی النبی الامی. مشکل سے 10 منٹ میں 300 مرتبہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. اور جمعرات جمعہ کے بیچ والی رات میں بھی اس کو پڑھ لینا چاہیے. ایک حدیث کی کتاب میں ایک بات نظر سے گزری، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. رات کو سوتے وقت پر پڑھنے کے بارے میں حدیث میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن سورہ کہف کا جو آخری رکوع ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت پر اس کو پڑھ لینا چاہیے، آخری رکوع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہاں سے لے کر ختم تک، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ رات میں پڑھنا چاہیے یہ رکوع. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھنے کی عادت بنا لے وے تو اللہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کریں گے. دجال اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا. اور بہت دن سے لوگ کہہ رہے تھے کہ دجال اب آنے والا ہے. کل کے گجرات سماچار میں پہلے پیج پر ہے دجال کے بارے میں کہ بالکل قریب ہے اس کے آنے کا زمانہ. کل کے سماچار کی بات کر رہا ہوں. اور یہ عجیب ہے دجالی فتنہ. دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، باپ پہلے ہوتا ہے اولاد بعد میں ہوتی ہے. دجالی فتنہ بڑا عجیب ہے، اولاد پہلے ہیں باپ بعد میں ہیں. اس وقت دنیا میں دجالی اولاد فتنوں کی جال لگا کر کے انسانوں کو اپنے فتنے کے اندر فسانے کے اندر لگے ہوئے ہیں, ماحول تیار کر رہے ہیں باپ کے آنے کے واسطے, دجال کے ڈکلیئر ہونے کے واسطے. اسی لیے معمول بنا لو رات کو سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھنے کا. جب بڑے دجال سے اللہ ان آیتوں کی برکت سے حفاظت کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے دجالوں سے تو اللہ بدرج اولا حفاظت کریں گے, دجالی فتنوں سے حفاظت کریں گے. اس لیے اس کو پڑھنے کا معمول بناؤ, عادت بناؤ رات میں. یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی ایک آیت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے پہلے ایک بڑی کتاب تھی تورات نام کی. جیسے قرآن اللہ نے دنیا میں اتارا, تورات بھی اللہ نے دنیا میں اتاری. قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا, تو تورات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. تورات ملی موسیٰ علیہ السلام کو. اس بات کو ماننے والے دنیا کے اندر یہودی بہت بڑی تعداد کے اندر موجود تھے حضور کے زمانے میں. مدینہ آدھا تقریباً یہودیوں سے بھرا ہوا تھا حضور کے مبارک زمانے میں. بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ, اوپر سے خیبر کے یہودی, آدھے سے قریب قریب کا پاپولیشن وسطی مدینہ میں یہودیوں کی تھی. اور یہ یہودی مدینہ میں ایسے ویسے نہیں آئے تھے, ان کا وطن تھا ہی نہیں مدینہ. یہ تو شام, سیریا, فلسطین کے رہنے والے, وہاں سے آئے مدینہ, ہجرت کر کے آئے. اور ان یہودیوں نے ہجرت اس نیت سے کی کہ تورات کتاب کے اندر انہوں نے پڑھا کہ آخری نبی مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے ہیں. تو یہودی سوچنے لگے کہ واہ واہ, آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آنے والے ہیں, چلو اپنے بھی مدینہ چلتے ہیں, سیٹل ہو جاتے ہیں مدینہ میں, رہ پڑتے ہیں, اپنے کو یا اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو, کسی کو تو آخری نبی کی ملاقات نصیب ہوگی. تو تورات کتاب پر ان کو پورا یقین تھا یہودیوں کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. اسی لیے تورات پڑھ کے یہودی مدینہ آ گئے ہجرت کر کے. اللہ فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ کہ اے یہودیو, جتنے یقین سے تم مانتے ہو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی, اس سے زیادہ یقین سے مانو کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا. تم بھی یہ یقین کرو, شک مت کرو. قرآن بھی اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی کتاب ہے. یا قرآن کیا چیز ہے؟ پڑھتے ہیں ثواب ملے گا, بہت بڑا ثواب. ایک شبد پڑھو نماز کے اندر تو سونے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 شبد ہے, تو نماز میں کوئی آدمی بسم اللہ پڑھے تو 1900 نیکی مل جائے. نماز میں ایک شبد پڑھنے پر 100 نیکی قرآن کے، اتنا ثواب ہے پڑھنے پر. لیکن یاد رکھو، قرآن صحیح پڑھنا ثواب کی چیز، ایک قدم آگے قرآن کیا چیز ہے حقیقت میں، یہ گائیڈ لائن ہے. آج کل یہ بھاشا لوگوں کو جلدی سمجھ میں آتی ہے، یہ اللہ کے یہاں کی گائیڈ لائن ہے. قرآن یہ جیون گزارنے کی، زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن ہے کہ تمہارا جیون کیسا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے. صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، پڑھنے سے کام نہیں بنے گا. پڑھو، سمجھو اور اس کو گائیڈ لائن سمجھ کر زندگی میں لاؤ تو کام بنے گا. نے سرکاری گائیڈ لائن آئی، ہر مسجد کے دروازے پر لگ گئی، لیکن آج تک ہماری مسجدوں میں قرآن کے حلقے نہیں ہو سکے. کتنی دکھ کی بات ہے، رونے کی بات ہے. سرکار کا قانون آیا، سینٹرل گورنمنٹ نے پاس کیا، پورے ملک میں، پورے دیش کے اندر اسٹیٹ کی، راجیہ کی جو بھاشا ہوتی ہے، گجرات والوں نے گجراتی میں، دوسرے اسٹیٹ والوں نے ہندی میں، مہاراشٹر والوں نے مراٹھی میں، پرنٹ کر رہے، مسجد کے دروازے پہ لگا رہے. بتلاؤ، آج تک ہم نے قرآن کی گائیڈ لائن یعنی قرآن کا درس، قرآن کی تفسیر، قرآن کی میننگ کے حلقے کیا آج تک ہم ہر مسجد میں قائم کر سکے؟ سرکاری گائیڈ لائن لگا دی، بہت اچھا کیا. اللہ کی گائیڈ لائن نہیں لگا سکے آج تک مسجدوں میں، کہ قرآن میں اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے کیا گائیڈ لائن دی. ایک مسلمان کا جیون کیسا ہونا چاہیے، کیسی زندگی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، یہ بہت بڑی کمی ہے مسلمانوں کی. اور جس دن ہم یہ کھوٹ، یہ کمی پوری کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی امت کو عزت کا مقام عطا کریں گے. عزت چاہتے ہو؟ امن سکون شانتی والا جیون چاہتے ہو؟ قرآن والی گائیڈ لائن پر آنا پڑے گا، قرآن کو لائف میں لانا پڑے گا، قرآن سمجھ کر کے ایسی زندگی بنانی پڑے گی. تو امن ہے، سکون ہے، چین ہے، عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات سمجھائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فلا تكن في مرية من لقائه. یہودیوں کو یقین ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے جو موسیٰ کو ملی، تو یہ بھی یقین کرو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. یہ کسی صوفی، شن، کسی بزرگ، کسی ولی کی لکھی ہوئی چوپڑی تھوڑی ہے کہ کسی صوفی سنت بزرگ نے لکھ ڈالی ہو. ایسی کوئی چوپڑی نہیں قرآن. قرآن اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی گائیڈ لائن اور کتاب ہے. آگے فرمایا، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ نے تورا کتاب کو اس زمانے کے اندر یہودیوں کے لیے، اس زمانے کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. جو عمل کرے گا ہدایت پر رہے گا. تو اللہ فرماتے کہ اب میرے آخری نبی آ گئے، آخری نبی آ گئے، سارے نبیوں کی نبوت ختم، اب دنیا میں قیامت تک چلے گی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، اب ختم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم، اعلان ہو گیا، آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، دجال کو آ جانے دو، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، جیسے دجال آئے گا عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، لیکن جب اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انجیل اور بائبل والی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ اب عیسیٰ آئیں گے تو ان کو بھی قرآن پر ہی عمل کرنا پڑے گا، قرآن کو گائیڈ لائن بنانا پڑے گا ان کو بھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورا کو اس زمانے کے انسانوں کے لیے ہدایت اور گائیڈ لائن بنایا تھا، اب آخری نبی کے دنیا میں آنے کے بعد قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کو قرآن کو گائیڈ لائن بنانا پڑے گا، ہدایت چاہیے قرآن سے ملے گی، قرآن کے سوا ہدایت نہیں مل سکتی، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت چاہیے قرآن میں سے ملے گی، یہ ہدایت کی کتاب ہے، راستہ بتانے والی کتاب ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا پیشوا، لیڈرشپ کا لیڈرشپ، کون سی لیڈرشپ، جو لیڈرشپ شریعت کے مطابق ہو اور شریعت کے طریقے پر ہو وہ لیڈرشپ لیڈرشپ ہے، کوئی بھی لیڈرشپ ہو چھوٹی بڑی، کہ میں انجمن کا پریسیڈنٹ ہوں سیکرٹری ہوں، مسجد کا پریسیڈنٹ ہوں سیکرٹری ہوں متولی ہوں، مدرسے کا سیکرٹری ہوں متولی ہوں مدرسے کا ذمہ دار ہوں ٹرسٹی ہوں، ارے آخری درجے میں آپ اپنے گھر کے تو لیڈر ہو، بیوی ہیں بچے ہیں فیملی کے ممبر ہیں، کوئی بھی لیڈرشپ، کوئی بھی پیشوا، ذمہ دار، وہ شریعت کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کہ میں اپنی مرضی سے کروں گا نہیں ہو سکتا، صاف بات، یہدون بامرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم پر چلیں گے تو ہدایت ہوگی، ہمارے حکم پر نہیں ہوں گے گمراہی ہوگی، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی نے مسجد بنائی، مسجد بنائی، اور یہ قصہ اس لیے ہوا کہ قیامت تک کے مسجد بنانے والوں کی آنکھ کھل جاوے، مسجد بنائی، اب وہ لیڈر صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو ادگھاٹن کے لیے کہ حضور ادگھاٹن کر دو ہماری مسجد کا، حضور نے ٹائم دیا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، سفر سے ریٹرن آ کے تمہاری مسجد کا ادگھاٹن کروں گا، اب ادگھاٹن کی تاریخ آئی اور حضور سفر سے ریٹرن آ رہے ہیں، حضور نے ارادہ کیا تھا کہ وہ مسجد کا جا کے میں ادگھاٹن کروں گا، ابھی مدینہ کے پاس پہنچے تو اللہ کے یہاں سے میسج آیا ہے اور وہ میسج قرآن میں موجود ہے، لا تقم فیہ ابدا،
اے نبی اس نے مسجد بنائی ہے لیکن آپ کو اس مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ادگھاٹن تو بہت دور کی بات رہی, نہیں جا سکتے آپ, اس لیے کہ اگرچہ نام مسجد ہے لیکن وہ اپنی مرضی پر اس نے بنائی ہے, ہماری خوشی اور ہماری رضا کے لیے نہیں بنائی ہے. بناتے ہیں لوگ, میرا نام ہو جائے, میری شہرت ہو جائے, میری پبلسٹی ہو جائے. صاف سن لو, مدینہ میں مسجد بنی, اللہ نے نبی کو منع کر دیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. حیران رہ جاؤ گے آیت جو نازل ہوئی, کہ اس مسجد بنانے والے کا ایک مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں میں پارٹی بندی کرنا, تفریقم بین المؤمنین. 500 علماء بیٹھے ہیں, ذمہ داری سے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. وتفریقم بین المؤمنین کا مسجد اس لیے بنائی, مدرسہ اس لیے بنایا, انجمن اس لیے بنائی, کمیٹی اس لیے بنائی, مسلمانوں میں پارٹی بنانے کے لیے. اس مسجد میں نبی نہیں آئیں گے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ نے آگے یوں حکم دیا, جلاؤ اس کو, آگ لگاؤ اس مسجد کو, جلا کے راکھ کرو اس کو. بنی بنائی تیار مسجد, حدیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے دو تین پہلوان جیسے صحابہ کو بھیجا, جاؤ اور آگ لگاؤ اس کو, ماچس لگا دی اس کو, جلا دی گئی. کیا سمجھتے ہم لوگ؟ اللہ کے لیے کرنے والے بنو, آخرت کے لیے کرنے والے بنو, اچھی نیت اچھے جذبے سے کرنے والے بنو, ورنہ مسجد اور مدرسہ اور یہ انجمن اور کمیٹی بھی جہنم میں لے جا سکتی ہے, لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا, وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا. لیڈرشپ پیشوائی جب ہمارے حکم کے مطابق ہوگی تو کام بنے گا, ورنہ نہیں بنے گا. اور ساتھ میں کیا فرمایا, وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا. بہت امپورٹنٹ بات ہے جو بات ختم کرتے کرتے عرض کر رہا ہوں. صبر کرنی پڑے گی, صبر کرو گے. دیکھو جو بھی اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوگا, صحیح نیت سے کھڑا ہوگا, تو صبر کیے بغیر چھٹکارا ہے ہی نہیں. لوگوں کی گالیاں کھانی پڑے گی, فتنے آئیں گے, صبر کرنا پڑے گا. حضرات علماء ائمہ مدرسین کرام, ہمیں دین کا کام صبر کے ساتھ کرنا ہے, چھوڑنا نہیں. لما صبر ہو, کوئی بھی دین کا کام, دعوت و تبلیغ ہو, مدرسہ ہو, مکتب ہو, پڑھانا ہو, بیان کرنا ہو, واعظ و نصیحت ہو, اللہ کے لیے کرو, صبر کے ساتھ کرو. لما صبر ہو, اللہ سے عافیت مانگنے کی. اور صبر جانتے ہو, سہن شکتی کو صبر بولتے ہیں, سہن کرنے کا. اور صبر کا ثواب جانتے ہیں؟ روزہ اور صبر, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اس کے ثواب کی کوانٹیٹی بیان نہیں کی. کتنا ثواب دوں گا میں, کوئی مقدار نہیں, کوئی کوانٹی نہیں, کوئی لمٹ نہیں. کیا فرمایا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب دیں گے, صبر کرنے والوں کو ثواب بے حساب اللہ دیں گے. یہی فضیلت روزے کے اوپر ہے اور صبر پر, دو چیز پر ہے. روزہ رکھو بے حساب ثواب, صبر کرو بے حساب ثواب, اور دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے. روزے میں بھی پورا دن صبر ہی کرنی پڑتی ہے, جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. وکانو بھی آیاتنا یوقنون. قرآن اور حدیث پر یقین پیدا کرو. اس زمانے کا کوئی نیا فتنہ ہوئے نا سب سے بڑا, حضرت دین کے بارے میں شک. آج امت کے دلوں سے قرآن حدیث کا یقین ختم ہو رہا ہے. تشکیک جس کو کہتے تشکیک, اور یہ نحوست ہے میڈیا کی, اور جس کو ایڈوانس جو ہے ایجوکیشن کہا جاتا ہے ماڈرن ایجوکیشن, اس کی نحوست ہے کہ شریعت قرآن حدیث دین کے بارے میں یقین ختم ہو رہا ہے اور مسلمان شریعت کے بارے میں شک میں پڑ رہے ہیں. ہمارا ایمان کیا, دل پہ لکھ لو, دماغ میں فٹ کر لو یہ بات, عقل میں آوے نہیں آوے, سمجھ میں آوے نہیں آوے, قرآن میں جو ہے حدیث میں ہے شریعت میں ہے وہ 100% صحیح ہے. اس کا نام ہے یقین. دنیا بھلے کچھ بھی کہے, شریعت کی ہر بات سچی, دین کی ہر بات سچی, اس کا یقین پیدا کرو, اسی یقین پر خدا جنت دیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.